الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. غزوہ بدر کی تفصیلات سن رہے ہو، یہ تیسری مجلس ہے. ابو جہل پورے لشکر کو لے کر کے پورے تکبر کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر آیا. مکہ کے لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. عتبہ نام کے ایک لیڈر، عتبہ ابن ربیعہ، انہوں نے بھی کوشش کی. کہا، اے قریشیو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کر کے کیا کرو گے؟ اس لیے کہ یہ خاندان کا معاملہ ہے، دونوں طرف ہمارے قریش خاندان کے لوگ ہیں، دونوں طرف مکہ کے لوگ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بدر پہنچے، مشرکین مکہ کے آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو ایک لال اونٹ کے اوپر سوار دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان لوگوں میں سے کسی پر کے پاس بھلائی ہے، یعنی مکہ والوں میں سے کسی کے پاس بھلائی ہے، تو وہ اس لال اونٹ والے یعنی عتبہ کے پاس ہے. اگر یہ لوگ اس کی بات یعنی عتبہ کی بات مان لیں تو بھلائی میں رہیں گے. عتبہ اپنے لشکر والوں کو، ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، میری بات مان لو، اگر تم نے مدینہ والوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، تو ساری عمر تمہارے دل میں یہ لڑائی کھٹکتی رہے گی. ہر آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل کو دیکھتا رہے گا. اس جنگ کا بوجھ میرے سر پر ڈال دو، واپس چلے جاؤ. سب نے بہت کوشش کی. لیکن ابو جہل اس دن پورے تکبر کے اندر تھا، وہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوا. کچھ وقت پہلے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ ہوا تھا، جس کے اندر عمر بن حضرمی کا بھائی مارا گیا تھا. ابو جہل نے عمر بن حضرمی کے بھائی عامر ابن حضرمی کو کہا کہ یہ عتبہ چاہتا ہے کہ لڑائی کے بغیر ہم مکہ واپس چلے جائے، اسی لیے تم اپنے بھائی عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کی آواز اٹھاؤ. اپنے بھائی کو جو قتل کر دیا گیا تھا اس کا مظلوم ہونے کی آواز لگاؤ. شیطان نے عامر ابن حضرمی کی ناک میں ایسا سمجھو کہ فک مار دی, تو اس موقع پر عامر ابن حضرمی نے اپنی سورین سے کپڑا اٹھایا اور زور سے آواز لگائی, وامراہ وامراہ, ہائے میرا بھائی عمرہ, ہائے میرا بھائی عمرہ. بس پورے مکہ والے بھڑک گئے اور جو ہے لڑائی کی آگ گرم ہو گئی. عتبہ بہت سمجھداری سے دعوت دے رہا تھا, وہ بیکار ہو گئی اور ہوش کے اوپر جوش غالب آ گیا اور جنگ کی اب بالکل تیاری ہو گئی. بس لوگوں, ہمیشہ ہوش میں رہو, جوش میں آ کر کے ہوش مت کھو بیٹھو. جوش کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, ہوش سے کام لینا, یہ بہت بڑی ہوشیاری ہے. اللہ امت محمدیہ کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرماوے. معمولی معمولی باتوں میں روڈ پہ اتر آتے ہیں, غلط کام ہے. پتھر مار دیتے ہیں, غلط بات ہے. پولیس والوں سے لڑائی مت کرو, سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ مت لڑو, سرکاری ملکیت کو نقصان مت پہنچاؤ, اور خاموخواہ جوش میں آ کے لڑائی کے لیے راستے پہ مت آ جاؤ. ہوش سے کام لو, پھر جیل میں کئی کئی مہینے تک پڑے رہنا پڑتا ہے, اللہ بچاوے. کورٹ کچہری وکیل کی بڑی فیس خرچ کرنی پڑتی ہے, اللہ حفاظت میں رکھے. اور سرکاری ایجنسی اور سرکاری اسٹاف کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے, یہ سب اچھا نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ ہوش میں رہو, جوش میں مت آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر نماز کی طرح لشکر کی صف بنائی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. عرب کے اندر کوئی اس بات کو جانتا نہیں تھا, پہلی مرتبہ یہ صف کی ترتیب لگائی گئی, جس کی وجہ سے مکہ والے گھبرا گئے. اور اس صف لگانے کا بڑا فائدہ ہی ہوا, اور آج بھی کوئی کرے تو ایسا ہوتا ہے کہ کمانڈر ان چیف کے پاس ریزرو فورس باقی رہتی ہے. یہ طریقہ پہلی مرتبہ بدر کی لڑائی کے اندر آزمایا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوشیاری تھی. مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, انصار کا جھنڈا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. ایک عجیب اخلاقی بات سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف بنا رہے تھے, جتنے بھی مدینہ سے ساتھی آئے تھے ان کو صف میں ترتیب سے کھڑے کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے پر نہیں تھے, جس تیر کے ذریعے حضور صف سیدھی کر رہے تھے. اس میں سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے, وہ صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر ان کے پیٹ پہ رکھا اور فرمایا, استویا سواد, سواد برابر ہو جاؤ سواد کو. انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے, مجھے بدلا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی اور کوئی بڑی تکلیف بھی نہیں تھی, سب سیدھی کرنے میں ذرا سا تیر لگ گیا تم, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بدلا دینے کی تیاری بتلائی. حضور نے اپنا پیٹ مبارک کھول دیا اور فرمایا بدلا لے لو. حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے ساتھ چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ مبارک کو بوسا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملک علی ھذا یا سواد, اس کام کے کرنے پر تم کو کس نے اکسایا؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ زندگی کی آخری گھڑیوں میں میرا بدن آپ کے پاک بدن کے ساتھ لگ جاوے. اوہو, دیکھو صحابہ کے پاکیزہ جذبات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا خیر کی فرمائی. دیکھیے اسلام میں انصاف کیسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدلہ دینے کی تیاری بتلائی. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دلایا, ہمت دلائی اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی. ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا یقاتلہم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ, جس اللہ کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, آج کے دن جو شخص جم کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا, کام آ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض, کھڑے ہو جاؤ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ کے راستے میں آگے بڑھو, جنت کماؤ. یہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے مغرب پشچم دشا کی طرف کیے اور سورج کو ان کے پیچھے کی جانب رکھا, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تدبیر کی کہ قدرتی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا. ابو جہل اس موقع کے اوپر دعا کرنے لگا. ابو جہل نے کیا دعا کی؟ اے اللہ, یہاں دو جماعت ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری مکہ والوں کی, تو ہم دونوں جماعت میں جو بھی رشتہ داری کو زیادہ کاٹنے والا ہو, جو زیادہ غلط کام کرنے والا ہو, اے اللہ آج اس کو توڑ دیجئے. اے اللہ, جو بھی آپ کی نظر میں محبوب ہو, اے اللہ آپ جس کی مدد فرما دیجئے. اسی بات کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا, اگر تم رک جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن تم اگر ایسی ہی حرکتیں غلط کام کرو گے تو ہم تم کو دوبارہ سزا کی طرف پلٹ کے آئیں گے, دوبارہ سزا دیں گے. چاہے تم کتنے ہی زیادہ کچھ کیوں نہ ہو, تمہاری بڑی تعداد کچھ کام نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے اس دن یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں, ہمارے پاس ایک نئی چیز لائے, اجنبی چیز لائے یعنی اسلام لائے, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دے. اے اللہ ہم میں سے یعنی مکہ والوں میں سے مدینہ والوں میں سے جو تیرا محبوب ہو, تیرے یہاں پسندیدہ ہو, اس کی مدد فرمائیے. بس اسی کے بارے میں قرآن کے اندر آیت بھی نازل ہوئی اور ابو جہل کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہوئی. وہی زیادہ تعلقات اور رشتوں کو قطع کرنے والا تھا, کاٹنے والا تھا, اور وہی قتل کر دیا گیا. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ سے نکلتے وقت پر بھی کعبہ کے غلاف پکڑ کے یہ لوگ دعا کر کے آئے تھے, اے اللہ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت, مکہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی, ان دونوں جماعت میں سے جو جماعت سیدھے راستے پر ہو, افضل ہو, عزت والے دین کے اوپر ہو, اے اللہ آپ اس کی مدد کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی مکہ والوں کی اور ان کو ہرا دیا. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کا تکبر مٹی میں مل گیا اور پورے عرب میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی. دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کی دعا بھی بعض موقعوں کے اوپر قبول ہوتی ہے, ان کی دعا بھی سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. جیسے کہ مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. پھر جب آمنے سامنے دونوں جماعت ہو گئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور سامنے سے تین دشمن نکلے, شیبہ عتبہ ولید. بس دونوں پہلے تین تین کی جو ہے گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد عمومی لڑائی شروع ہوئی. قرآن میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہادان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. یہ دو جماعت نکلی تھی, ایک مکہ کے مشرکوں کی اور ادھر سے مدینہ کے ایمان والوں کی. اس میں ان کافروں کا جہنم کا برا انجام اور ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی. اس کے بعد بڑی گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کے اندر لگے رہے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے سامنے گر گرا رہے, اس اتنے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں سے چادر اتر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے چادر ٹھیک کی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بس کیجئے, آپ نے اپنے اللہ کے سامنے بڑے اصرار سے عاجزی سے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ دعا بھی مانگی, اللہم انی انشدک علی عہدک و وعدک, اللہم ان شئت لم تعبد بعد الیوم, اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں, اے اللہ اگر آپ چاہے تو آج کے بعد آپ کی عبادت زمین پر نہ ہوئے. یعنی یہ 313 کی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک دنیا سے نعوذ باللہ اسلام مٹ جائے گا. ایسی عجیب دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا, عرض کیا حضور بس اتنا ہی کافی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر نکلے اور اس وقت آپ کی مبارک زبان پر یہ آیت تھی, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بدر کے دن جب لڑائی شروع ہوئی تو میں کچھ وقت تک تو مشرکین سے لڑتا رہا, مقابلہ کرتا رہا, پھر میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے, اس طرح دعا کر رہے ہیں. پھر میں دشمن کے مقابلے کے اندر گیا, پھر میرے دل میں بے چینی ہوئی تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر کی طرف پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کی ذکر میں مشغول تھے, دعا میں مشغول تھے. پھر میں میدان میں آیا, پھر میرے دل میں بے چینی ہوئی, پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا, حضور برابر رو رہے ہیں اللہ تعالی کے سامنے. بس میں بار بار گیا, ہر مرتبہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اللہ کے سامنے, عاجزی اور دعا کر رہے ہیں. بس یہی چیز اصل ہے, اللہ کے سامنے مانگنا, رونا, دعا کرنا, گڑ گڑانا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو کہ وہ چالو لڑائی میں بھی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے. اور یہ یا حیو یا قیوم بہت پیارا دعا مانگنے کا نام ہے. یہ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ذریعے دعا کی, لہذا ہم بھی اس لفظ کے ذریعے دعا مانگا کرے اللہ کے سامنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے دن اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہوئے خوب واسطہ دے دے کر کے دعا کر رہے تھے, اور اتنا کسی اپنے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہوئے کبھی ہم نے نہیں سنا. اللہم انی انشدک وعدک و عہدک, اے اللہ میں آپ کو آپ کے وعدے اور عہد کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم انی اسألک ما وعدتنی, اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کا سوال کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد جب اپنا نورانی چہرہ پھرایا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کفار یعنی مکہ والوں کی قتل کی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں وہ گرے پڑے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود میدان کے اندر تشریف لائے, اللہ کی مدد آ گئی. سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر. سبحان اللہ, محمد حضرت محمد بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر کنکری اٹھائی اور مکہ والوں کی طرف پھینکی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی جی, جب آپ نے مٹھی بھر کر مٹی ان کی طرف پھینکی, آپ نے نہیں پھینکی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی. اور اس کے بعد حضور نے یوں فرمایا, شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم. ان کافروں کے چہرے بگڑ جائے, اے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیجئے, ان کے قدم کو ہلا دیجئے. بس دشمن ہارنے لگے اور حضور کی ایک مٹھی کنکری تمام دشمنوں کی آنکھ کے اندر پہنچ گئی. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک مٹھی کنکر مکہ والوں کے لشکر کی دائنی طرف حضور نے پھینکی اور دوسری مٹھی کنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لشکر کی بائیں یعنی ڈابی طرف پھینکی, اور تیسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکر سامنے کی طرف پھینکی اور حضور نے فرمایا چہرے ان کے بگڑ جاوے. پھر مکہ والوں کے لشکر فہار ہونا شروع ہوئی. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, مکہ والوں کے لشکر کے اندر تھے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن ایک آواز سنی جو آسمان سے زمین کی طرف آئی. وہ آواز ایسی تھی جیسے کہ تھال میں کھنچے میں کنکریا گر رہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو مشرکوں کی طرف پھینکا اور فرمایا شاہت الوجو. بس اس کے بعد مکہ والے ہار گئے. سب کی آنکھوں میں, ناکوں میں, منہ میں مٹی گھس گئی اور سب پٹ پھیرا کر میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی مٹی کی طاقت اللہ نے کر دی. فرشتے آ گئے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. ملائکہ کو, یہ فرشتوں کو ایک کام یہ دیا گیا کہ ایمان والوں کو میدان میں جماؤ, کافروں کے دلوں کے اندر اللہ رعب ڈال رہے ہیں, اور کافروں کی مکہ والوں کی گردن پر مارو اور ان کے پوروے کے اوپر مارو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. مسلمان کمزور تھے, اللہ نے مدد کی. تقوى اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, شکر گزار بنو. اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعت اتار دی. ایک فرشتہ بھی تمام مکہ والوں کو ختم کر سکتا تھا, لیکن مسلمانوں کے لیے خوشخبری, حوصلہ بڑھانا, اس لیے فرشتوں کی بڑی جماعت آئی. ایک آیت میں 3000 فرشتوں کی تعداد ہے, تو اسی آیت میں 5000 فرشتوں کی تعداد بھی ہے. اور ایک جگہ پر فرمایا اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اس آیت میں 1000 فرشتوں کا تذکرہ ہے. یہ فرشتے دنیا میں جو مختلف کام پر ہوتے ہیں وہ نہیں, اسپیشل آسمان سے فرشتے اتارے گئے تھے فوج والی وردی پہن کر کے. حضرت جبرائیل امین اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کو ایک جھونکا آیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے ابو بکر خوش ہو جاؤ, اللہ کی مدد آ گئی تمہارے لیے, یہ جبرائیل ہے گھوڑے کی لگام پکڑ کے آ رہے ہیں قیادت کرتے ہوئے. اس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کے سامنے کے دونوں دانت گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. جبرائیل آ گئے, فرشتوں نے ایک تو خوشخبری دی, دوسرا کام کیا کہ مدد کا احساس دلایا, تیسرا کام کیا کہ جنگ میں مسلمانوں کو جمع دیا. بہت سے فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ بھی لیا, اور یہ فرشتوں کو لڑنا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا. فرشتوں کے سروں کے اوپر لال رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سفید امامے باندھے ہوئے تھے اور اس کے پلے پیٹھ پر لٹک رہے تھے. بہرحال لال یا سفید رنگ کے امامے پہن کر کے فرشتے آئے تھے. جبرائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کر ایک طرف, میکائیل 500 فرشتوں کی جماعت لے کر دوسری طرف, ابلیس بھی آیا, شیطان انسان کی شکل کے اندر آیا. شیطان پچھلے زمانے میں بھی انسان کی شکل میں آتا تھا اور قیامت سے پہلے بھی انسان کی شکل میں آئے گا, آمنے سامنے بات کرے گا. تو بدر میں بھی ابلیس آیا, اپنا جھنڈا لے کر آیا, لشکر کو لے کر آیا, اور بنو مدلج جو ایک خاندان تھا اس کے لوگوں کی شکل کے اندر آیا, اور خود ابلیس شیطان اس نے سوراقہ ابن مالک کی شکل بنا رکھی تھی, اور مکہ والوں کو حوصلہ بڑھا کے کہہ رہا تھا آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور حضرت جبرائیل امین ابلیس کی طرف بڑھے تو اور ابلیس نے دیکھا کہ اب تو موت سامنے آئی, تو وہ ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے گھوم رہا تھا, تو ہاتھ چھوڑایا اور پیٹ پھیرا کر کے بھاگا. تو مکہ کا مشرک کہہ رہا ہے اے سوراقہ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا, کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تم کو نظر نہیں آتی, یعنی اللہ کے فرشتوں کا لشکر مجھے نظر آ رہا ہے. حارث ابن ہشام نے دیکھا کہ سوراقہ ابن مالک میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, دراصل شیطان سوراقہ کی شکل کے اندر تھا. اس نے حارث کے سینے پر مکہ مارا, حارث زمین پہ گر پڑا اور شیطان پیچھے دیکھے بغیر پچھڑی دبا کر کے بھاگتا رہا, سمندر میں جا کے کود پڑا, اور اس نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ آپ اپنے وعدے کا لحاظ رکھنا, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اے اللہ میں آپ سے مہلت مانگتا ہوں. چونکہ شیطان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ آج میں بدر میں قتل کر دیا جاؤں گا, حالانکہ شیطان کو قیامت تک کی اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی ہے. اسی لیے شیطان میدان سے جان بچا کر کے بھاگ گیا. ابو جہل کو بھی گرا دیا گیا, آخری حالت ہو گئی. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, دو کم عمر بچوں نے, جوانوں نے, کھلتے جوانوں نے ابو جہل جیسے لیڈر کو گرا دیا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس کا سر کاٹنے کے لیے گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی پکڑی, ابو جہل کی بڑا داڑا تھا, اس کا لمبی داڑھی تھی اس کی, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کر دیا. تو کہنے لگا مجھے کیوں رسوا کیا؟ تھا. عبداللہ ابن مسعود ابو جہل بولا کہ تم نے جس شخص کو قتل کیا یعنی ابو جہل کو اس سے زیادہ اونچا کوئی آدمی اور ہے؟ پھر ابو جہل کہنے لگا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کوئی اور قتل کرتا. پھر اس نے پوچھا مجھے بتاؤ آج کس کی جیت ہوئی؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا تو وہ کہنے لگا اے بکری چرانے والے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. یہ اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تون مارا چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بکریاں چراتے تھے. اور مرتے مرتے بھی ایمان نہیں لایا بلکہ مرتے مرتے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ میدان کے اندر میری کٹی ہوئی گردن ذرا اونچی معلوم ہوئے اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کسی لیڈر کا سر ہے. بس یہ لیڈرشپ اپنا سر ماتھا اونچا رکھنے تکبر گھمنڈ یہ انسان کا مرتے مرتے بھی نکلتا نہیں ہے یہ قبرستان جا کے نکلتا ہے. اللہ ہی ہماری تکبر سے حفاظت فرماوے. ایسی گندی لیڈرشپ کی لالچ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرماوے. پھر ابو جہل کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ اکبر تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا. اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تمام دشمنوں کو رسوا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی. شروع میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے. ایک عجیب بات سنو. امام شابی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابن ابی دنیا نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں بدر کے میدان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زمین سے نکلتا ہے تو ایک دوسرا آدمی اسے چابک سے مارتا ہے پھر وہ زمین میں دھنس جاتا ہے پھر نکلتا ہے پھر اس کو چابک مارے جاتے ہیں بار بار میں نے ایسا دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا. المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث نقل کیے کہ ایک مرتبہ میں بدر کے علاقے میں چل رہا تھا اچانک ایک کھڈے میں سے ایک آدمی نکلا اس کی گردن میں زنجیر بندھی ہوئی تھی. اس نے مجھے آواز دی اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ. مجھے معلوم نہیں کہ اس کو میرا نام پہلے سے معلوم تھا یا عرب کے عام دستور کے مطابق اس نے مجھے آواز دی. اسی کھڈے میں سے ایک دوسرا آدمی بھی نکلا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا چابک تھا. اس نے مجھے کہا اے عبداللہ اسے پانی مت پلاؤ یہ بے ایمان ہے یعنی کافر ہے. اس نے پھر اس کو کوڑا مارا تو وہ اسی کھڈے میں واپس چلا گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا؟ میں نے کہا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو جہل تھا اس کو قیامت تک اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا. اللہ اکبر کیسی سزا یعنی برزخ کے اندر بھی ابو جہل کو عذاب جاری ہے. ابو جہل کو عذاب چالو ہے برزخ کے اندر بھی یعنی قبر کے اندر بھی برزخی زندگی میں بھی بدر میں آج اس کے ساتھ ایسی سزا ہو رہی ہے. تمام کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوا دیا اور جو 70 مکہ والے قتل کر دیے گئے تھے और उनकी लाश कुएं में डाल दी गई और 70 आदमी कैद पकड़े गए। अब जो कैद पकड़े गए उनको मदीना ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सहाबा में तकसीम फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को ताकीद कर दी, इस्तौसु बिहिम खैरा, इन कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करना। अबू अजीज बिन उमेर जो हजरत मुसअब इब्न उमेर रदी अल्लाह तआला नो के सगे भाई है, वो कहते हैं कि सहाबा ने अंसारियों ने कैदियों के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया। का अंसारी सहाबी का हाल ये होता था कि सुबह शाम जब अंसारी लोग खाना खाते तो वो कैदियों को रोटी खिलाते थे, ये अबू अजीज बिन उमेर जो हजरत मुसअब इब्न उमेर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई हैं। बदर के दिन एक अंसारी आदमी ने उनको कैद किया और बांध रहे थे तो उनके भाई हजरत मुसअब इब्न उमेर पास से गुजरे तो उन्होंने भाई की फेवर नहीं की, ये सहाबा का ईमान है, बल्कि हजरत मुसअब इब्न उमेर को यूं कहा कि बल्कि अंसारी साहबी को यूं कहा कि ये अबू अजीज मेरे भाई को जरा मजबूत बांधो। फिर यूं कहा कि ये बहुत मालदार है, उसके पास खूब फिदिये की रकम मिलेगी। जब हम मदीना पहुंचे तो एक अंसारी के पास मुझे पहुंचाया गया। सुबह शाम जब अंसारी के घर वाले खाना खाने लगते तो मुझे रोटी देते और खुद खजूर खा लेते। कितना अच्छा सुलूक साहबा का, खुद खजूर खाते और कैदियों को, मक्का के बेईमानों को, मक्का के काफिरों मुशरिकों को रोटी खिलाते थे। जब भी रोटी मिलती तो कैदी को दे देते। तो ये अबू अजीज बिन उमेर कहते कि मुझे शर्म भी होती, मैं लेने से इनकार करता, लेकिन वो इसरार करते कि कैदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अच्छाई की ताकीद फरमाई है। एक और कैदी अबुल आस बिन रबी रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं अंसारियों की एक जमात में था, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, सुबह शाम जब भी वो खाना खाते रोटी मुझे देते और खुद खजूर खा लेते जबकि रोटी बहुत कम होती थी। वलीद बिन वलीद कहते हैं कि वो भी बदर के कैदियों में से थे, कहा कि जिनके पास, जिस मुसलमान के घर में मुझे कैद रखा गया था वो बहुत ऊंचे अखलाक वाले थे, खुद पैदल चलते थे और मुझे सवारी के ऊपर सवार करा देते थे। ये थे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के अच्छे अखलाक, के मक्का के काफिर कैदी जो पकड़े गए उनके साथ भी उन्होंने बेहतरीन सुलूक किया। जो सहाबा बदर में शामिल हुए वो तमाम सहाबा में अफजल समझे जाते हैं, बदरी सहाबा। जब भी हदीस में, रिवायत में कहीं उनका तस्केरा आता है तो हदीस के नकल करने वाले अइम्मा उनके साथ कहते हैं बदरी, कि ये बदर में शामिल होने वाले सहाबा। और बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कवि सनद, मजबूत सनद के साथ कुछ बदरी सहाबा के नाम नकल किए हैं। अल्लाह वालों का तजुर्बा है कि बदरी सहाबा के मुबारक नाम पढ़ो, उनके लिए रिदवानियत की दुआ करो रदी अल्लाह अन्हुम, फिर अल्लाह ताला से जो दुआ करो वो दुआ जरूर कबूल होती है। हमारे यहाँ डाभेल में जब बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाजी में बदरीन के अस्मा का बाब आता है तो वो बाप पढ़ा के हमारे हजरत शेखुल मशाइख मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत लंबी तवील दुआ कराते हैं और फरमाते हैं कि यही दो मौके तो बुखारी शरीफ में दुआ के हैं, एक अस्माए बदरीन के मौके पर और एक खत्म बुखारी शरीफ के मौके पर। इसीलिए अस्माए बदरीन का बाब जब बुखारी शरीफ में आए तो उसको पढ़ करके दुआ करनी चाहिए। और कभी किसी को कोई खास मौका हो تو بدری صحابہ کے مبارک نام پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور فرشتوں کے اندر بھی جو بدر میں آئے وہ فرشتے تمام فرشتوں کے اندر افضل ہے. بدر کے اندر جو کامیابی ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل اور کرم. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے والا گڑ گڑانے والا بناوے. اور یہ بدر کے متعلق میں نے کچھ بڑی بڑی باتیں آپ کو بتلائی, ورنہ بدر کی بہت ساری اور بھی تفصیلات ہے. یہ تین مجلس کے اندر ہم ہائی لائٹس یعنی بڑی بڑی باتیں بدر کی مکمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی بدر میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات بدری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طفیل میں اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم اور کرم فرمائے. مدینہ طیبہ جاؤ تو بدر بھی جانا چاہیے, مسجد عریش میں نماز پڑھنی چاہیے اور بدری صحابہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اہل اسلام کو عافیت سلامتی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.